الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه وقال الله تعالى في مقام اخر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اس کے مختلف مقاصد تھے. ایک مقصد اس میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندوں کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، حکمت کی باتیں بتائیں، ان کا تزکیہ فرمائیں. تو یہ جو مقاصد نبوت تھے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیے. محبوب ان تمام علوم کا مجموعہ تھے، چاہے وہ علوم آیات الہی ہوں، چاہے وہ علوم تزکیہ ہوں، چاہے وہ حکمت ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو امت کے علماء نے، مشائخ نے اور دوسرے افراد نے ان مقاصد میں سے ایک ایک مقصد کو پکڑ لیا اور اسی کے اندر آگے ترقی فرمائی. تو کسی ایک چیز کے اندر انہوں نے ایکسل کیا اور باقی چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلے، یعنی دین کے دوسرے شعبوں کو چھوڑ نہیں دیا لیکن سب کو ایک جیسا مقام دینا پھر امت کے لوگوں کے لیے ممکن نہ تھا. اس لیے کہ امت کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی تھی، کہ وہ کامل تھے، ہر چیز کا مجموعہ تھے. اس امت کے اندر دین کے کام کی مختلف شکلیں ہیں. ان شکلوں کے اندر سے ایک ڈویژن اگر کی جائے تو وہ اس بیسس پر ہو سکتی ہے کہ ایک طرح کا کام کہلاتا ہے خصوصی کام یا خصوصی محنت، اور ایک طرح کا کام کہلاتا ہے عمومی کام یا عمومی محنت. یہ ایک طرح کی ڈویژن آپ کر سکتے ہیں اس دین کے کاموں کے اندر. ویسے ڈویژن کرنے کے اور بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ علوم کے اوپر ڈویژن کی جائے تو علوم ظاہر کی ایک شکل ہوتی ہے اور دوسری شکل علوم باطن کی ہوتی ہے. ایک چیز کو ایک ڈویژن کی بیسس یہ ہو سکتی ہے کہ ایک اجتماعی کام کی شکل ہوتی ہے اور ایک انفرادی کام کی شکل ہوتی ہے. تو مختلف طریقوں کے اوپر کام کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، مختلف شکلوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. آج ہم جس بیسس آف ڈویژن کی بات یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں وہ ہے عمومی اور خصوصی کام کی ڈویژن. امت کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دے کر کے پیدا کیا ہوتا ہے. ہر فرد دوسرے سے جدا ہوتا ہے، ہر ایک کی شخصیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہری علوم کو زیادہ حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے تو وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھتا ہے، کتابوں کے اندر وہ مقام پیدا کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر جا کر کے دوسروں کو سکھلاتا ہے. کسی کے اندر کتابوں کو پڑھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی لیکن کام کاج کرنے کی اس کے اندر صلاحیت، اس کے اندر یہ وزڈم جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے کہ کسی کام کو کس طرح سے زیادہ بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں کاریگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی چیز کو تھوڑا سا سمجھا دیں تو یہ فوراً سے بات کو پک کر لیتے ہیں اور کام سیکھ لیتے ہیں، اور یہ صلاحیت عموماً کتابی لوگوں کے اندر نہیں ہوتی۔ جبکہ کاریگر قسم کے لوگوں کو آپ کتابی علم جتنا بھی پڑھانا شروع کر دیں ان کے سر پہ سے گزر جائے گا اور وہ کہیں گے کہ بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر شخص کو ہر چیز نہیں پڑھائی جا سکتی، ہر چیز نہیں سکھائی جا سکتی، ہر ایک کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کے حالات اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے گھرانے کے اندر پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہوتا ہے، پروفیشنلز ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے بچے کو اس لائن کے اوپر آگے بڑھاتے ہیں، اور کسی کا ماحول اس طرح سے ہوتا ہے کہ کھانے پینے کو ہی زیادہ نہیں ہوتا، پڑھنے پڑھانے کی اگر نوبت آتی بھی ہے تو فقط چند ابتدائی سالوں تک کے لیے، اس سے زیادہ وہ پڑھ پڑھا نہیں سکتے۔ ان کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن رات ان کو کھانے کا انتظام کرنے میں ہی گزر جاتے ہیں، بال بچوں کی خبر گیری کے اندر ہی گزر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، چار فقہا میں سے ایک فقیہ، تو ان کا ایک پڑوسی تھا جو کہ لوہار تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا، تو کسی کو وہ لوہار جو ہے وہ خواب میں آیا تو اس نے اسے پوچھا کہ تمہارا کیا بنا، تو اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مقام عطا فرمایا، جگہ عطا فرمائی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو فقط ایک لوہار تھا اور اس کے اندر تو علم کا وہ مقام کیا، علم کی تو اس کے اندر رتی بھی نہیں تھی، تو اس کو اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرما دیا۔ تو اس شخص کو جستجو ہوئی تو وہ اس لوہار کے گھر والوں کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا کہ ایسا ایسا ہوا تو مجھے یہ بتائیے کہ اس لوہار نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ اس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے برابر مقام ملا جنت میں۔ تو گھر والوں نے سوچا اور پھر جواب دیا کہ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک تو فرائض کا اہتمام کرتا تھا کہ اگر اذان کی آواز آ جائے تو اگر اس کا اٹھا ہوا ہاتھ ہتھوڑے کے ساتھ اگر اٹھا ہوا بھی تھا تو وہ اس کو گرا دیتا تھا، ہتھوڑے کو رکھ دیتا تھا اور نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا، اور دوسری اس کے اندر یہ خاص بات تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے اتنے سارے بچے عطا فرمائے کہ مجھے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں سارا دن اور رات لگ جاتی ہے، اگر میرے پاس یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تیرے دین کا علم حاصل کرنے میں اپنی زندگی لگاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو ایک مختلف صلاحیت دے کر کے اور ایک مختلف حالات دے کر کے پیدا فرمایا، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف حالات دے کر کے اس دنیا میں پیدا فرمایا، ان کے ذمے ایک مختلف کام لگا اور ان سے پھر امت نے آگے فائدہ اٹھایا۔ تو امت کے اندر ہمیشہ انسانوں میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے دین کی جو محنت ہوتی ہے، دین کی جو دعوت کا کام ہوتا ہے، یہ بھی مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شکل ہوتی ہے عمومی شکل اور ایک شکل ہوتی ہے خصوصی شکل۔ عمومی شکل کی محنت امت میں ویسے تو ہمیشہ سے جاری رہی ہے لیکن پچھلے کچھ عرصے میں سو سال کے عرصے میں جبکہ اس امت کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک زوال کا وقت آیا اور امت کے ہاتھوں سے اس دنیا کی باغ دوڑ، اس دنیا کا انتظام نکل گیا، تو اس کے نیچرل کانسیکوینس کے طور پر امت کے افراد کے اوپر بھی تنزل آیا۔ ظاہر ہے افراد ہی سے قوم مل کر بنتی ہے، قوم کے اوپر تنزل آنے کا سبب جو ہے وہ افراد کی تنزلی ہی بنتی ہے۔ تو امت کے اندر جو ایسے لوگ تھے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی صلاحیت نہیں دی تھی یا ان کے حالات ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ بڑھ چڑھ کر کے دین کا علم حاصل کر سکیں اور مشائخ کی صحبت میں وقت لگا سکیں، ان کے اوپر معاشرتی جو تنگی آئی مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت کے نکل جانے کے بعد۔ دیکھیں جب اسلام کے ہاتھ میں اس دنیا کا نظام تھا تو چاہے انفرادی طور پر اس نظام کو چلانے والے کتنا ہی گناہوں کے اندر پڑ جائیں، انفرادی طور پر ان کی زندگیوں میں کتنا ہی دین سے دوری آ جائے، لیکن بہرحال حکومت کا نظام جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی اوور آل چل رہا تھا۔ چاہے بادشاہوں کا معاملہ ہو، چاہے خلیفاؤں کا معاملہ ہو، چاہے سلاطین کا معاملہ ہو، عمومی طور پر جو نظام رائج تھا اسلامی مملکت کے اندر وہ اسلام کے مطابق تھا۔ اور اس کا ایک نیچرل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیے ہوتے ہیں وہ وسائل جو ہیں وہ عوام کے اندر انصاف کے ساتھ تقسیم ہو جائیں۔ یہ اسلام کے نظام پر چلنے کا ایک آٹومیٹک نتیجہ نکلتا ہے، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت اور ریسرچ نہیں کرنی پڑتی۔ تو اگرچہ کہ ایسے لوگوں کے ذاتی حالات کوئی اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے تھے یا آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اختلافات ہوتے تھے، لیکن چونکہ نظام جو ہے وہ اوور آل شریعت اور سنت کے مطابق چل رہا تھا، اس وجہ سے عوام جو ہے وہ اتنی معاشی تنگی کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو حکومت چلانے والے تھے وہ دین سے کتنا زیادہ دور ہو چکے تھے، ان کی زندگیوں کے اندر سے بھی دین نکل رہا تھا اور بدعات اور خرافات جو ہیں وہ چھا رہی تھیں، اور اس حد تک چھا گئی تھیں کہ جو علماء حق ہوتے تھے ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی تھیں، وہ حق کی بات کر نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ ان بدعات کے خلاف کوئی کتاب لکھ دیتے تھے تو کتاب کے اوپر اپنا نام تک نہیں لکھ سکتے تھے کہ کسی کو پتہ لگ جائے تو وہ جا کر کے ان کو جان ہی سے ختم کر دے۔ بڑے بڑے اکابرین امت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، وہ بھی کس طرح سے کنٹینڈ ہو کر کے کام کر رہے تھے، اور ان کے پھر جو اولادیں آئیں انہوں نے بھی کس طرح سے کام کیا۔ لیکن اس دور میں بھی جب انگریز اس ملک میں آیا تو دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ عوام جو ہیں وہ کس قدر خوشحال ہیں اور عوام کس قدر خوشی اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب حکمرانوں کی پستی کی وجہ سے حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلی گئی تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ معاشی خوشحالی جو ہے وہ عوام سے چھن گئی۔ تو اس دور میں اللہ تعالی نے اپنے ایک خاص بندے کے دل میں کچھ ایسے خیالات ڈالے، کچھ ایسے طریقے ڈالے کہ انہوں نے دین کی محنت جو ہے وہ ایک خاص انداز میں شروع کری، اور اس محنت کے شروع کرنے کا ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ محنت عوام امت کے ان لوگوں میں جا کر کے کی جائے گی جن لوگوں کے اندر علماء کرام اور مشائخ کرام کی پہنچ نہیں ہے اور ان لوگوں کی پہنچ جو ہے وہ علماء کرام کے مجلسوں کے اندر نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے یہ محنت شروع کی گئی اور اس محنت کو عمومی محنت کہا گیا. امت کا یہ طبقہ آج بھی بالکل موجود ہے, بلکہ اس کے اندر کئی سو گنا اضافہ ہی ہو گیا ہے. امت آج بھی اسی پستی کا شکار ہے اور دنیا کے معاملات جو ہیں وہ امت کے ہاتھوں میں آج تک واپس نہیں آئے. تو اس وجہ سے یہ جو عمومی محنت ہے یہ آج تک جاری ہے, بلکہ شاید اس کی ضرورت, اس کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ جو عمومی محنت کی شکل تھی یہ امت کے اس طبقے کے لیے خصوصی طور پر سٹارٹ کی گئی تھی, اگرچہ کہ اس کے اندر جو امت کے علماء اور مشائخ تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے, کیونکہ ان کے شامل ہونے سے اس کام کے اندر مزید پختگی ہی آئی اور اس کام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد سے غلط راستے کے اوپر پڑنے سے محفوظ رکھا. اس بات کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ فکر مند بھی رہتے تھے اور بار بار علماء سے استدعا کرتے تھے اور ان کے سامنے رو رو کر کے گزارش کرتے تھے کہ آپ جو ہے اس محنت کو تنہا نہ چھوڑیں, آپ اس محنت کے اندر شامل ہوں تاکہ آپ کی وجہ سے یہ محنت جو ہے وہ سیدھے راستے کے اوپر چلتی رہے. اگر نہ آپ اس میں شامل ہوئے اور یہ فقط عوام کے ہاتھوں میں رہی تو یہ جلد گمراہ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ان سے تمنا کیا کرتے تھے کہ آپ شامل ہوں. تو اس محنت کے اندر عوام تو شامل ہوتے ہی ہیں, لیکن مشائخ اور علماء جو ہیں وہ بھی اس نیت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ان لوگوں کے اندر کام کرنے کا یہ انداز ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ مؤثر رہا اور اس کی وجہ سے کتنے کروڑوں اور اربوں مسلمانوں کو کلمے کی توفیق نصیب ہوئی, کلمہ سیکھا اور ان کی زندگیاں نیکی کی ڈگر کے اوپر آئیں. دوسری قسم کا جو کام امت کے اندر ہمیشہ سے جاری رہا ہے اس کو کہتے ہیں خصوصی محنت, اور یہ خصوصی محنت جو ہے یہ امت کے علماء کرام کرتے ہیں اور امت کے مشائخ عظام کرتے ہیں. علماء کرام نے اس محنت کو دینی علوم کے ظاہر کو محفوظ رکھ کر کے انجام دیا کہ انہوں نے دینی علوم کے اندر رسوخ پیدا کیا اور پھر ان دینی علوم کو جیسے اپنے پیچھے والوں سے سیکھا تھا بالکل ویسے ہی اپنے آگے والوں تک پہنچایا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی. اس کے اندر قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کرام کو استعمال فرما کر کے قرآن کے ظاہر کو محفوظ فرمایا, اور اس کام کے اندر علماء کرام بھی شامل ہیں جنہوں نے قرآن کے الفاظ کے اندر جو معانی چھپے ہوئے تھے جو کہ حدیث پاک کے علوم کے اندر سے امت کو ملتے ہیں, ان معانی کو سمجھا, ان میں رسوخ پیدا کیا اور ان کو پھر آگے تک پہنچایا. اس طرح سے امت کے علوم ظاہرہ کی حفاظت فرمائی. بالکل اسی طریقے سے امت کے علوم باطنہ ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باطنی علوم تھے ان کا وارث مشائخ عظام کو بنا کر کے فرمائی. مشائخ عظام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احوال اور کیفیات تھے, جو احوال اور کیفیات تھیں ان احوال اور کیفیات کو محفوظ فرمایا, خود بھی سیکھا اور آگے والوں کو بھی سکھایا. انہی احوال اور کیفیات کے بارے میں یہاں پہ ہم اکثر بات چیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایک حال ہے, یہ ظاہری طور پر انسان کو نظر نہیں آتا, اگر آ بھی جائے کچھ ایسی باتیں یرحمک اللہ کہ جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اللہ کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈھکوسلا کر رہا ہے، حقیقت ہے یا نہیں، تو صحیح معنوں میں جو احوال ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں باہر سے پتہ نہیں لگایا جا سکتا. تو انہی کو علوم باطن سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو امت کی خصوصی محنت جو ہے وہ علماء اور مشائخ نے تزکیے کی لائن سے اور قرآن اور حدیث کے علوم کی لائن سے فرمائی. جب عمومی محنت کے اندر کوئی آگے بڑھتا ہے تو اس شخص کے لیے بھی یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے احوال اور کیفیات کے اوپر محنت کرے. ظاہر ہے جب وہ دوسروں کو جا کر کے دین کا علم سکھلائے گا، ان کو دین کی زندگی کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا، تو اب یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب تک اس کو دین کے فرائض اور واجبات کا اور سنن اور مستحبات کا پتہ نہیں ہوگا، حرام اور حلال کا پتہ نہیں ہوگا، تو یہ آگے جا کر کے لوگوں کو کیا بتلائے گا. لیکن ساتھ ساتھ جو احوال اور کیفیات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کہ انسان کی عبادت کے اندر واقعی جان پیدا ہوتی ہے، یہ احوال اور کیفیات بھی جو ہیں وہ دین کا عمومی کام کرنے والوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو گویا کہ عمومی محنت میں شامل رہنے والا شخص جب عمومی محنت کے اندر کچھ مقام پیدا کر لیتا ہے، کچھ سینیورٹی کے لیول کے اوپر آ جاتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی خصوصی محنت کی لائن میں آ کر کے ظاہری علوم کا بھی سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ باطنی علوم کا سیکھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو خصوصی محنت والے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی حال میں عمومی محنت جاری رکھتے ہیں. اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر ایک کے حالات اور واقعات ایک جیسے نہیں بنائے، تو اس وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ ایک شکل کے اندر دین کا کام نہیں کر پاتا. تو اسی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی کہ مختلف شکلوں کے اندر دین کا کام اس امت کے اندر جاری رہے. اچھا، جب کوئی خصوصی محنت کے راستے کے اوپر قدم رکھتا ہے تو ذہن کے اندر مختلف سوالات آتے ہیں کہ یہ خصوصی محنت جو ہے وہ ہے کیا، اور اس کی کوئی لمٹ ہے یا نہیں. یعنی کہ گویا کہ آپ نے کسی اگر یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر ایڈمیشن لے لیا، تو اب ایک نہ ایک وقت تو ایسا آنا چاہیے کہ آپ اس کالج سے گریجویٹ کر جائیں یا اس یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہو جائیں، تو اب وہ والا وقت جو ہے وہ کب آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو محنت ہے اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے اندر جو مقصود تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ تبدیلیاں تو یقیناً نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایسا وقت اس کی زندگی کے اندر نہیں آتا جس میں کہ وہ یہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ میں نے یہ محنت اب کمپلیٹ کر لی، میں فارغ و تحصیل ہو گیا. آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی دلیل تو قرآن عظیم الشان کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تمام مؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں موت نہ آ جائے، حتیٰ کہ تمہیں موت نہ آ جائے, تو گویا کہ اس عبادت کا یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالی کا بندہ بنانے کی جو محنت ہے, اللہ تعالی کا بندہ بنانا یعنی اللہ کی بندگی کو سیکھنا, اللہ کی مان کر کے چلنا اور اپنی نہ مان کر کے چلنا, یہ اللہ تعالی کی بندگی کہلاتی ہے. تو وعبد, اللہ تعالی کی بندگی اختیار کرو حتیٰ کہ تمہیں موت نہ آ جائے. تو اللہ تعالی کے قرآن عظیم الشان سے ہی یہ ہمیں دلیل مل جاتی ہے کہ یہ جو محنت ہے اس کا اختتام اس زندگی کے کسی مرحلے پر ہو نہیں سکتا. اس کا اختتام تو اگر ہوگا تو فقط موت کے ہی وقت پر جا کر کے ہوگا. اسی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یعنی جو اس محنت کے اوپر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ قدم رکھتا ہے, اپنے اوپر محنت کرتا ہے, اس شخص کو تو پھر کبھی بھی اس مکتب سے چھٹی نہیں ملتی. یعنی کہ وہ اس کالج سے, اس یونیورسٹی سے, اس مدرسے سے, اس مکتب سے کبھی بھی فارغ التحصیل نہیں ہوتا. اگر وہ محنت کرنا چھوڑ دے, اگر وہ اپنے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر لے کہ بس میں تو کامیاب ہو گیا یا میری اصلاح ہو گئی, تو اب تو واقعی اس کو اس مکتب سے چھٹی مل جائے گی کہ جاؤ بھائی تمہارا یہاں پر کام نہیں, تم نے تو اپنے آپ کو الٹا بڑا ہی سمجھنا شروع کر دیا, گویا کہ تم یہاں پر آئے تھے اپنا عجب, اپنی بڑائی, اپنا تکبر مٹانے کے لیے, اور تم نے جو ہے وہ الٹا یہ کام کیا کہ ایک وقت آ کر کے تم نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ جی میں تو کامیاب ہو گیا, میری اصلاح ہو گئی. تو یہ تو گویا کہ ریورس ہی افیکٹ ہو گیا. تو ایسے شخص کو تو بلا شبہ اس مکتب سے پھر چھٹی ہی کر دی جاتی ہے, لیکن جو اس کام میں لگا رہتا ہے پھر اس کو پھر کبھی بھی چھٹی نہیں ملتی, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دیتے رہتے ہیں. پھر ایسا ہی شخص یہ کہتا ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تھک تھک کر کام کرتے ہیں اور کام کر کے تھکتے ہیں. اسی چیز کو کہتے ہیں اضطراب, جس کے بارے میں آپ نے پچھلے ہفتے بھی سنا تھا کہ مشائخ نے فرمایا کہ تصوف جو ہے وہ اضطراب کا دوسرا نام ہے. یعنی ایک تھرکتا ہوا, جس طرح سے کہ سیماب ہوتا ہے تھرمومیٹر کے اندر, جو مرکری ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کبھی بھی ساکت نہیں رہ سکتا, مستقل وہ تھرکتا رہتا ہے. تو وہ مستقل ایک اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے, اور بالکل یہی معاملہ ایک ایسے شخص کا ہوتا ہے جو ہر وقت اپنی اصلاح کی محنت میں لگا رہے, کہ اس کو ہر وقت ایک اضطراب کی کیفیت نصیب ہوتی ہے اور یہ اضطراب اس کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. جبھی مشائخ نے فرمایا کہ اگر سالک کے اندر اضطراب نہ رہا تو گویا کہ اس کی زندگی سے تصوف ختم ہو گیا. تصوف کا مقصد حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے عالم, وہ جب حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہ کا کھوٹ نکل جائے, یہ دراصل تصوف کا مقصود ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے مشائخ نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالی سے واصل کیسے ہو سکتا ہے, اس راستے کے اوپر محنت کرنا اور اس راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر دینا دراصل یہ تصوف کا مقصود ہے. اللہ تعالی سے واصل ہونے کے راستے میں دو ہی چیزیں رکاوٹ آتی ہیں, ایک تو شیطان اور دوسرا انسان کا اپنا نفس. ایک شیطان اور دوسرا انسان کا اپنا نفس. تو بظاہر تو یہ بہت آسان دو قدم ہیں کہ انسان شیطان پر قابو پا لے اور اپنے نفس پر قابو پا لے اور اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جائے، لیکن اسی کام کے اندر پوری پوری عمر لگ جاتی ہے. ہمارے حضرت اپنے بارے میں بتلاتے ہیں کہ ان کو تربیت کے اندر جو ان کے شیخ کی صحبت میں ان کی تربیت ہوئی اس کے اندر پورے 20 سال لگے. 20 سال حضرت نے اپنے شیخ کی صحبت میں گزارے، اور خود فرماتے ہیں کہ ان 20 سالوں کے اندر جو 90% تربیت تھی وہ پہلے 10 سال کے اندر ہوئی، اور آخری پورے 10 سال کے اندر جو باقی 10% رہ گئی تھی وہ ہوئی. یعنی آخری کے جو مراحل تھے ان کے اندر مزید 10 سال لگ گئے. تو اس طرح سے لگ کر کے جب مشائخ محنت کرتے ہیں اپنی ذات کے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا فیض دنیا کے اندر پھیلاتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پھر حضرت کا فیض دنیا میں کیسے پھیل رہا ہے. تو یہ جو محنت ہے یہ دراصل اپنے نفس کو مارنے کی محنت ہے، اپنے نفس کو دبانے کی محنت ہے. اس محنت کے اوپر ایک مائل سٹون البتہ ضرور آتا ہے، لیکن وہ بھی ایک مائل سٹون ہی ہوتا ہے، یعنی ایک منزل ہی ہوتی ہے، وہ مقصود نہیں ہوتا، وہ اینڈ نہیں ہوتا. اور اس منزل کے بارے میں، اس مائل سٹون کے بارے میں آپ پچھلے کچھ دنوں سے سن رہے ہیں کہ وہ نسبت کو حاصل کر لینے والی ایک منزل ہوتی ہے، اور یہ نسبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک خصوصی تعلق کو کہتے ہیں. اس کے اوپر کام ختم نہیں ہو جاتا. کسی شخص کو جو ہے وہ ذکر اذکار کر کے شیخ کی صحبت کے اندر ایک مخصوص وقت لگانے کے بعد اگر نسبت کا نور مل گیا، عطا ہو گیا، تو اب اس کی چھٹی ہو گئی، اب اس کو اوراد اور وظائف آگے نہیں کرنے ہوں گے. بلکہ جس وقت حضرت کسی اپنے سالک کو یہ نسبت عطا کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کو کام لگاتے ہیں، جس بات کو خلافت اور اجازت بھی کہا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ اعلانیہ طور پر کسی کو اس بات کا عندیہ دیا گیا اور پھر اس کو آگے محنت کروانے کی اجازت اور خلافت بھی دی گئی، تو ساتھ ساتھ یہ ضرور فرما دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامل ہو گئے، یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بس آپ نے اب جو ہے وہ اپنے ذکر اذکار نہیں کرنے. اپنے ذکر اذکار، اپنے اسباق جو ہیں وہ ساری زندگی کرنے ہوتے ہیں. تو جب ایسے لوگوں کو جن کو ظاہری طور پر بھی یہ بات بتا دی جائے ان کے ذمے سے یہ ذکر اذکار ختم نہیں ہوتے، تو جو سالک جو ہے وہ ابھی ابتدا میں ہے، یا اس کے پاس کوئی ایسی واضح دلیل بھی نہیں آگی نسبت کے ملنے کی، تو پھر وہ بھلا ذکر اذکار سے کیسے فارغ اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ محنت جو ہے وہ ساری زندگی کی ہے. نسبت ملنے کے لیے اپنے نفس کو مارنا یہ ایک پری ریکویسٹ ہوتا ہے. جیسا کہ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت جو ہے وہ 2 قدم ہے. فرماتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے، 1 قدم تم اپنے نفس پر رکھ لو تو تمہارا دوسرا قدم جو ہے وہ جنت میں ہوگا. تو نفس کے اوپر اگر انسان واقعی اپنا قدم رکھنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر وہ کامیابی کا دوسرا قدم اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے. اس کے لیے انسان کو اپنی میں کو مٹانا ہوتا ہے. جب تک انسان کے اندر اپنی میں موجود نہ ہو وہ یہ مائل سٹون اچیو نہیں کر سکتا. چاہے ظاہری طور پر اس کو اندیاں ملے، چاہے باطنی طور پر وہ یہ نسبت پالے اگرچہ کہ اس کا اعلان نہ کیا جائے، جب تک انسان کے اندر اپنی میں موجود ہوتی ہے وہ نسبت کے نور سے محروم رہتا ہے. اسی کے لیے حضرت اکثر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے زمانے میں تصوف کے بہت بڑے شیخ تھے. انہوں نے انگریز کے خلاف اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کے جہاد بھی کیا. تو ان کی ایک باقاعدہ خانقاہ ہوا کرتی تھی اور اس خانقاہ کے اندر لوگ ذکر اذکار سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. اسی زمانے میں ایک مولانا ہوا کرتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حال ہی میں دارالعلوم سے فارغ ہوئے تھے. تو ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ چلو حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں چلتے ہیں اور تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزار کے واپس آتے ہیں. تو وہ حضرت کی خانقاہ میں پہنچے تو حضرت نے ان سے یہ تمنا ظاہر کری کہ مولانا اب یا آپ یہاں پر آ ہی گئے ہیں تو اب کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزار لیں. تو مولانا نے کہا کہ حضرت میرے ذمہ چونکہ اسباق کا پڑھانا ہوتا ہے تو مجھے مدرسے میں واپس پہنچنا ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس رہ لیتا ہوں لیکن اس سے زیادہ میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتا. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے مولانا، اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ بس آپ یہاں پہ اتنا ہی عرصہ رہ لیں. تو وہ تیار ہو گئے، بلکہ شاید ایک دن کے لیے ہی تیار ہوئے تھے، ایک دن اور ایک رات کے لیے. تو جب رات کا وقت آیا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ کے ہاں تو خانقاہ میں لوگ ذکر اذکار کرنے کے لیے آتے ہیں، مجاہدے کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ تو پھر رات کو جاگیں گے، ذکر اذکار کریں گے، لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائیں گے تو خوب ہوہا ہوگا اور شور ہوگا، تو بھلا مجھے نیند کیسے آئے گی؟ مجھے تو کل سارا دن سفر کر کے واپس مدرسے پہنچنا ہے اور سبق پڑھانا ہے، تو میں یہاں پہ کیسے نیند کروں گا؟ تو حضرت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے مولانا، آپ جو ہے وہ ساری رات سوتے رہیے گا. اور یہ حکم دے دیا خادموں کو کہ مولانا کی جو مسحری ہے وہ میری مسحری کے ساتھ لگا دو، اور مولانا آپ کو جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ فجر میں جاگ جائیے گا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب سونے کے لیے لیٹے تو اسی دوران ان کے دل میں پھر خیال آنا شروع ہوئے کہ مولانا تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بننے کی تمنا رکھتے ہو، تم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اپنے سینے میں جمع کیے ہوئے ہو، تو تمہارے لیے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم ساری رات سو اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو میں بھی جاگ کر کے ذکر کروں گا، تو وہ بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانی شروع کر دیں. تو اس طرح سے گویا کہ حضرت کی دعاؤں نے ان کے اوپر اثر کیا، اور پھر اگلے دن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں 1 مہینے تک یہیں پہ قیام کروں گا. 1 مہینے انہوں نے پھر حضرت کی خانقاہ کے اندر قیام کیا، اور 1 مہینے کے بعد اور 1 مہینے کے دوران پر حضرت نے ان سے مجاہدے کروائے، ان کو دیکھا بھالا، ان کی تربیت کری، اور ان کو پھر بالآخر جو ہے وہ اجازت اور خلافت دے کر کے روانہ کیا. جب ان کو اجازت اور خلافت دی گئی تو ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے مجھ پہ کیا ذمہ داری ڈال دی، مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا. تو حضرت نے بہت باریک بہت بڑا جواب دیا ان کو، فرمایا کہ مولانا آپ کو اجازت دی ہی اس لیے گئی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اگر آپ کو اپنے اندر کچھ نظر آتا تو آپ کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی جاتی. اور اس کی اور بھی تفصیل ہے کہ کس طرح سے حضرت نے ان کی تربیت کری تھی، اس کے بارے میں آپ حضرت کے بیانات کے اندر اور کتابوں کے اندر یقیناً سن بھی چکے ہوں گے، پڑھ بھی چکے ہوں گے، لیکن اس کو بیان کرنے کا مقصود خالی اتنا سا تھا کہ اپنے نفس کو مارنا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے اندر 2-4 دن نہیں لگتے، اس کے اندر چند اوراد اور وظائف کا کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ساری زندگی تک جاری رکھنے والی محنت ہوتی ہے اور اس کے اندر لوگوں کو عمر بھی لگ جاتی ہے. اس کا تو گویا کہ یہ حال ہے کہ جس کو شاعر نے فرمایا اپنے شعر میں کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے, یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو بات نہیں, گر جیت گئے تو کیا کہنے, گر ہار گئے تو مات نہیں. تو یہ عشق کی بازی کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کے اندر تو پھر انسان اپنی پوری تگو دو کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس کے اندر ہار جیت بھی کوئی مقام نہیں رکھتی کہ کسی کو دنیا کے اندر بہت بڑا مقام مل گیا, لوگ اس کی تعریف کرنا شروع ہو گئے, اس کو مقتدا کا مقام بنا دیا گیا اور لوگ اس کی باتیں سننا شروع ہو گئے, تو گویا کہ ظاہری طور پر دنیا میں جیت ہو گئی. اور کسی کو یہ چیز نہیں ملتی, کسی کو مقتدا نہیں تسلیم کیا جاتا, لوگ اس کی باتیں نہیں سنا کرتے, تو گویا کہ دنیاوی طور پر سمجھ لیں کہ جیسے کہ اس کی ہار ہو گئی. لیکن اس عشق کی بازی کے اندر ان دونوں صورتوں کے اندر بہرحال انسان کی جیت ہی جیت ہوتی ہے, کیونکہ مقصود جو ہوتا ہے ایک ایسے شخص کا جو کہ خلوص نیت کے ساتھ اس مقام اس راستے کے اوپر قدم رکھتا ہے, اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اور جنت کو پانا ہوتا ہے. تو اب اس راستے کے اوپر تو دنیا میں جو بھی حالات آئیں, قبولیت ملے دنیا سے یا نہ ملے, اس سے اس کو غرض نہیں ہوتی. تو اس راستے کے اوپر انسان کی جیت ہی جیت ہوتی ہے, بس شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ خالص ہو, اخلاص اس کے اندر موجود ہو. آج ہی اتفاق سے اس عاجز کی نظر سے ایک حدیث پاک گزری, قرطبی میں نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے, جس کا کہ مفہوم یہ ہے کیونکہ بعین ہی یہ الفاظ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ارشاد فرمائے تھے, تو دونوں کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو پوچھنے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی, اخلاص سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ سے پڑھنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو کھول دیا کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر ہیں ان کے اوپر انسان عمل کرنا شروع ہو جائے اور جو نواہی ہیں ان سے انسان بچنا شروع ہو جائے. یعنی اتنی سی بات ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو معلوم ہونے کے باوجود کرنا کتنا مشکل ہے کہ تمام اوامر جو ہیں ان کے اوپر انسان عمل کرنا شروع ہو جائے اور تمام وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے محفوظ ہو جائے, ان سے بچ جائے. تو گویا کہ جنت میں داخل ہونا اگرچہ کہ کلمہ طیبہ کے بعد انسان کو حاصل ہو جاتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے اور اس محنت کے اندر انسان کی ساری زندگی لگ جاتی ہے. تو یہ جو تصوف کی محنت ہے اس کا مقصود بالکل یہی ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کو پڑھے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کرے, اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی قبولیت اس کو اس زندگی میں بھی مل جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ پھر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی قبولیت نصیب ہو جاتی ہے. تو دین کی جو محنتیں ہیں وہ دو شکل کی رہتی ہیں, ایک عمومی محنت ہوتی ہے اور اس محنت کے اندر عام لوگ شامل ہوا کرتے ہیں جن کے پاس دین کا کوئی تفصیلی علم نہیں ہوتا. ان لوگوں کی انتہائی ضرورت ہمیشہ سے موجود رہتی ہے کیونکہ جن علاقوں کے اندر اور جن لوگوں کے درمیان جا کر کے وہ لوگ کام کر سکتے ہیں ان لوگوں میں جا کر کے علماء کرام اور مشائخ اس طرح سے کام نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ علماء بھی جو ان جگہوں پہ جا کے کام کرتے ہیں, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی علماء بھی تو تبلیغی جماعت میں نکلتے ہیں بلکہ کچھ مشائخ بھی نکلتے ہیں, تو وہ تو جا کر کے ان علاقوں کے اندر اور ان عام لوگوں کے اندر کام کر رہے ہیں, تو پھر یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ علماء نہیں کر سکتے یا مشائخ نہیں کر سکتے. لیکن اگر بات کو ذرا غور سے دیکھیں تو جب جماعت کی محنت کے اندر علماء اور مشائخ بھی نکلتے ہیں تو وہ بھی جماعت کی ترتیب کے اوپر جا کر کے کام کرتے ہیں, وہ پھر اپنے مدرسے کی ترتیب کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے اور وہ اپنی خانقاہ کی ترتیب کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے. گویا کہ جو مدرسے والی محنت ہوتی ہے یعنی علوم کے اندر رسوخ پیدا کرنے والی محنت, وہ جو ہے وہ عوام کے اندر جا کر کے نہیں کر رہے ہوتے, وہ بالکل وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک عام آدمی کر رہا ہوتا ہے, جو کہ ایک تاجر ہے, بزنس مین ہے, یا نوکری پیشہ ہے, یا کہیں پہ وہ خادم کا کام کرتا ہے. تو جو کام وہ خادم کر رہا ہوتا ہے بالکل وہی کام ایک عالم بھی کر رہا ہوتا ہے, بلکہ جو مشائخ طریقت اس کام کے اندر نکلتے ہیں وہ بھی بالکل یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنے ذکر, اپنے سلسلے کا جو ذکر ہوتا ہے وہ عوام کو نہیں سکھا رہے ہوتے. گویا کہ اس عمومی محنت کے اندر جو ترتیب ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے, جبکہ خصوصی محنت کے اندر جہاں پہ مدارس ہو رہے, مدارس کا کام ہو رہا ہوتا ہے, بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, لغت پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, مشکات شریف پڑھائی جا رہی ہوتی ہے, فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, اب وہاں پر جو ہے وہ تبلیغی جماعت کی ترتیب فالو نہیں کی جا سکتی, ممکن نہیں ہے. کوئی آ کر کے اگر یہ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائے کہ نہیں یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے اور امت کے اندر جو ہے وہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے, تو اب اسی ترتیب کو آپ مدارس میں بھی جاری کر دیں, تو یہ چیز مدارس میں جاری نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں جاری ہو سکتی؟ کہ پھر مدارس کا کام جو ہے وہ رہ جائے گا, مدارس کا پھر کام کون کرے گا؟ بالکل اسی طریقے سے جو مشائخ کی خانقاہ ہوتی ہے وہاں پر یہ ترتیب جاری نہیں ہو سکتی, وہاں پر خانقاہی ترتیب ہی کو فالو کیا جائے گا. لیکن ایک بات اپنی جگہ پر بہرحال مسلم ہے کہ جو عمومی محنت کرنے والے ہوتے ہیں وہ جب اس محنت کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو ان کو پھر خصوصی علوم کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ اور علماء کے پاس بھی جانا پڑتا ہے, اور اسی طریقے سے جو خصوصی محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر عمومی محنت بھی امت کے اندر جاری رکھنی ہوتی ہے. وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس میں تو مدرسے میں کام کر رہا ہوں, بس میرے اوپر سے ہر قسم کی دوسری ذمہ داریاں ختم ہو گئیں. جبھی علماء کرام جو ہیں وہ عوام کے اندر جا کر کے بھی بیانات کرتے ہیں, ان عوام کے اندر مختلف لیولز کے عوام ہوتے ہیں, کہیں پہ پڑھے لکھے عوام ہوتے ہیں, کہیں پہ زیادہ پڑھے لکھے عوام نہیں ہوتے. مشائخ عوام بھی جہاں اپنی محفل ذکر کرتے ہیں, جن کے اندر کے جو سالکین طریقت کے اندر شامل ہوتے ہیں, جنہوں نے اس راستے کے اوپر فارملی قدم رکھ دیا ہوتا ہے, وہ محفل ذکر میں شامل ہوتے ہیں, وہیں مشائخ جو ہے وہ عمومی بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں. بلکہ اکثر مشائخ خصوصاً آج کے دور کے اندر وہ تو ایک جگہ بیٹھ کر کے کام کرتے بھی نہیں. گویا کہ دو طریقے تھے کام کرنے کے, کہ ایک کے جو پیاسا ہے وہ کنویں کے پاس آئے, اور کنواں جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں جایا کرتا. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ لوگ ساری دنیا سے ان مشائخ کے پاس آئیں اور مشائخ جو ہے بس ایک ہی جگہ پر موجود رہیں. لیکن دوسرا ایک کام کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے جس کو کہ خصوصاً آج کل کے مشائخ استعمال کرتے ہیں, وہ ہوتا ہے گویا کہ ابران رحمت والا طریقہ, یعنی بادلوں والا طریقہ, کہ بادل جو ہے وہ کسی ایک ہی جگہ پہ نہیں برستے بلکہ وہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, اپنے اندر جو موجود ان کی رحمت ہوتی ہے اس کو لے کر کے علاقے علاقے جاتے ہیں, قریہ قریہ جاتے ہیں, بستی بستی جاتے ہیں, ملک ملک جاتے ہیں, اور وہاں وہاں جا کر کے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو برساتے ہیں جو ان کی ذمے لگائی گئی ہوتی ہے. وہ یہ کام جو ہے وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو گئے ہوتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ بس میرے اندر تو علوم اور فیض کا جو ہے وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ موجود ہے, تو میں جو ہوں جا کر کے دوسروں کو یہ چیز سکھلاؤں, بلکہ وہ اپنے بڑوں کے حکم کے اوپر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور بڑوں نے تو یہ ان کو یہاں تک حکم دیا ہوتا ہے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے جو ہے وہ یہ فیض واپس لے لیا جائے گا. تو ان کی تو جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے اس کام کرنے میں کہ بھائی نہیں کرو گے تو تم جو ہے وہ نہ بچو گے. یہ اور بات ہے کہ وہ لوگوں سے جو ہے وہ مستغنی ہو کر کے کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ, نہیں ہو رہا تو بھائی کام کرنے کے لیے ایک دنیا پڑی ہے, آپ کو اگر فائدہ نہیں اٹھانا, آپ کو اگر یہ علم نہیں سیکھنا تو نہ صحیح, دنیا میں اللہ کے بندے تو کم نہیں ہیں, کسی اور کے پاس جا کر کے سکھائیں گے, کسی اور کے پاس جا کر کے محنت کر لیں گے. تو یہ اور بات ہے کہ وہ بندوں سے مستغنی ہو کر کام کرتے ہیں, ان کی نظریں جو ہیں وہ بندوں کے وسائل کے اوپر یا ان کے مال کے اوپر نہیں لگی ہوئی ہوتی, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے, انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کام کو کرنا ہے, ان کا اوڑھنا بچھونا یہ کام ہوتا ہے, رات دن کی ان کی یہ فکر ہوتی ہے. تو یہ خصوصی محنت کا طریقہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی ایک عمومی شکل بہرحال جاری رہتی ہے. تو اس وجہ سے اس دین, یہ دین جو ہے وہ ایک مجموعے کا نام ہے, اس کے اندر یہ تمام صورتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے, یہ صورتیں آج تک جاری ہیں اور اپنی مکمل شکل میں جاری ہیں, اگرچہ کہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ صلاحیتیں یا وہ شخصیت نہیں رکھتا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, تو کوئی ایک فرد جو ہے وہ عموماً ایسا نظر نہیں آئے گا جو کہ تمام کام کو جو ہے وہ لے کر کے ساتھ چل رہا ہو. تو اس بات سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ یہی کام کیوں کر رہے ہیں اور دوسرا کام کیوں نہیں کر رہے, یا دوسرے جو ہیں وہ دوسرا وہ کام کیوں کر رہے ہیں اور وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے. ہر کوئی جو ہے وہ کسی ایک کام کے اندر ہی آگے بڑھ سکتا ہے, ہر کام کو جو ساتھ لے کر کے چلتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے پاتا, یہ ہم اپنے ذاتی تجربے سے بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مواقع عطا فرمائے ہیں ان مواقع کی قدر کریں, اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے اندر لگا دیں. جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, ضروری نہیں ہے ہر شخص کے اندر ایک جیسی صلاحیت ہو, بہرحال اس بارے میں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو صلاحیت بھی انسان اپنے اندر دیکھے اس کو بجائے اس کے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کی محنت میں لگائے, اس کو اللہ تعالیٰ کی خواہش کو پورا کرنے کی محنت میں لگا دے. یہی جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصود ہے, اور اسی کو آسان زبان میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ساری زندگی جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, تو جس طرح سے ہم نے دنیاوی علوم حاصل کیے اسی طریقے سے ہم دینی علوم بھی حاصل کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی امور کو اچھی طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, تو جس طرح سے ہم اپنی دنیاوی امور کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں, تو اسی طریقے سے اپنے دینی امور کو بھی اچھے طریقے سے انجام دینے میں اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال فرمائیں. اپنے دل کے اندر ہمیں دین کا صحیح معنوں میں جذبہ پیدا کرنا ہے, یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا اس کی مثال گویا کہ ایک فلکرنگ فلیم کسی ہوتی ہے، جس طرح سے ایک موم بتی ہوتی ہے اس کا جو شعلہ ہوتا ہے وہ تھرکتا رہتا ہے، تو یہ جو شعلہ ہے اس کو پنکھے کی ہواؤں سے بچا کے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کمرے کے اندر ایک موم بتی رکھیں تھوڑی دیر کے اندر اس کا شعلہ بجھ جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ دین کا جو جذبہ ہے نا یہ بھی اسی ایک شعلے کی مانند ہوتا ہے، جس کو کہ اگر ہم مستقل محفوظ رکھنے کی محنت نہ کریں تو زمانے کے جو حالات ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، ان کی ہواؤں کی زد میں آ کر کے یہ شعلہ گل ہو جاتا ہے۔ اس شعلے کو بار بار دوبارہ جلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کو تجدید دین بھی کہتے ہیں۔ اور یہ تجدید جو ہے جہاں اجتماعی طور پر ہوتی ہے وہیں انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے۔ اجتماعی طور پر تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی مجدد کو بھیجتے ہیں جو کہ آ کر کے اس دین کو دوبارہ سے زندہ کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اجتماعی طور پر دین کی تجدید ہو گئی، لیکن اسی طریقے سے انفرادی طور پر بھی انسان کو اپنے دین کو، اپنے ذاتی دین کو کی تجدید کرتے رہنی پڑتی ہے۔ اسی لیے انسان کو محافل ذکر کے اندر آنا پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو ان علاقوں کے اندر جہاں محفل ذکر کا موقع میسر نہ ہو تو پھر ان کو جماعت کے کام میں بھی نکلنا پڑ جاتا ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہیں گے، دین کی باتیں سنتے رہیں گے، دین کی باتیں کرتے رہیں گے، تو ان کا یہ جو گل ہوتا ہوا شعلہ ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مختلف کام ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے اس دینی جذبے کو زندہ رکھتا ہے، تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ انسان کا ساری زندگی برقرار رہتا ہے، اور اسی کو ہم نے زندہ رکھ کر کے اس زندگی کو گزارنا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے ہم سر کو جھکا لیتے ہیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ ساتھی اکثر پوچھا کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ عاجز بار بار بیان کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہے کہ اس میں ہم نے اپنے روحانی قلب کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہوتا ہے۔ توجہ کو مرکوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو دیگر خیالات سے فارغ کرے، ذہن کے اندر جو اور دنیا کے خیالات ہیں یا ایون دین کے معمولات کے خیالات ہیں، جتنے بھی خیالات ہیں ان سب کو اپنے ذہن سے نکال دینا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ نہ انسان، نہ شیطان، نہ حیوان، نہ آسمان، نہ زمین، کچھ بھی نہیں، بس میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ جو اللہ 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 کی آواز ہوتی ہے اس کو سننے کی محنت کا نام مراقبہ ہے، اور اس کے لیے جو چیز آڑے آتی ہے وہ ہمارے ذہن کے خیالات ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں اس آواز کی طرف توجہ مرکوز کر دینے سے روکتے ہیں۔ یہ جو ذہن کے خیالات ہوتے ہیں یہ گویا کہ نوائز کی مانند ہوتے ہیں، شور کی مانند ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بہت لطیف سی آواز ہو، بہت باریک سی آواز اگر کہیں سے نکل رہی ہو، تو وہ آواز آپ شور کے ماحول کے اندر سن نہیں سکتے۔ جیسے کہ اس گھڑی کے اندر جو ڈائلز ہیں یہ جب اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں تو بڑی زور کی آواز ہوتی ہے، ٹک 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 کی آواز مستقل آتی رہتی ہے، لیکن اس وقت آپ کو وہ آواز نہیں آ رہی، کوئی بھی وہ ٹک ٹک کی آواز نہیں سن سکتا. کیوں نہیں سن سکتا؟ اس لیے کہ اس حاجز کی بھی آواز موجود ہے, اس پنکھے کی آواز مستقل موجود ہے, پھر اے سی کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے. تو یہ ساری آوازیں چونکہ اس کمرے کے اندر موجود ہیں تو یہ شور کی مانند ہیں, اور ایک آواز جو کہ اس گھڑی میں سے نکل رہی ہے مستقل, اس آواز کو ہم میں سے کوئی بھی سننے کے قابل نہیں ہے. لیکن اب آپ سردی کے موسم کے اندر اگر اس کمرے میں آ کر خاموش بیٹھ جائیں تو وہ آواز اتنی لاؤڈ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کمرے میں مراقبہ بھی صحیح طرح نہیں کر سکتے, وہ آواز آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو گویا کہ آواز تو مستقل نکل رہی ہے لیکن ہم اس کو سننے کے اس لیے قابل نہیں ہو رہے کیونکہ کمرے کے اندر شور موجود ہے. بالکل اسی طریقے سے چونکہ ہمارے ذہن کے اندر خیالات کا ہجوم موجود ہوتا ہے اور یہ خیالات جو ہیں وہ ایک شور کی مانند ہوتے ہیں, تو جب تک ہم اس شور سے اپنے ذہن کو فارغ نہ کر دیں اس وقت تک ہم اپنے دل سے آنے والی یہ اللہ 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 کی آواز جو ہے اس کو سننے سے قاصر رہتے ہیں. تو اصل محنت بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو خیالات سے خالی کریں, اور اس محنت کے اندر انسان کو ٹائم لگ جاتا ہے, محنت لگتی ہے, کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, روزانہ کچھ نہ کچھ وقت بیٹھنا ہوتا ہے, اور پھر محنت کر کر کے اس وقت کو بڑھانا بھی ہوتا ہے. حضرت سے جب مشورہ کیا تھا تو بتایا تھا کہ ساتھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم آدھا گھنٹہ مراقبہ کر لیتے ہیں, ہم اتنا بیٹھ جاتے ہیں 20 منٹ 25 منٹ. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک گھنٹے سے کم میں تو یہ کام ہوتا نہیں ہے, ایک گھنٹہ جو ہے وہ ایک معمولی بات ہوتی ہے, آدھے گھنٹے کی بات کچھ نہیں ہے. لیکن بہرحال آدھے گھنٹے بھی بیٹھنا جو ہے وہ ایک سٹیپ ہے, اگر اس سٹیپ کو ہی نہیں اٹھائیں گے تو پھر ایک گھنٹے تک نوبت ہی نہیں آئے گی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھنا مایوس ہو کر کے چھوڑ دیں, اس لیے کہ پھر تو ایک گھنٹے کے بارے میں ہم سوچنا ہی چھوڑ دیں گے. تو اسی وجہ سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بھی جو بیٹھنا ہے اس کو ہم نے جاری رکھنا ہے, اور محنت یہی کرنی ہے کہ ہم اس کو بڑھائیں. تو انشاءاللہ اس راستے کے اوپر قدم رکھنا, اس میں محنت کرنا, اس مجاہدے کے اندر بھی ثواب ملتا رہتا ہے. انسان کی ترقی مجاہدے سے ہی ہوتی رہتی ہے, اور مشائخ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجاہدے کے اندر جو انسان کی ترقی ہوتی ہے وہ پھر جب انسان کو کا دل جاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ویسے ترقی بھی نہیں ہو پاتی جتنی کہ مجاہدے میں ہوتی تھی. یعنی جو محنت کرنا اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پسند ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اس وقت وہ کیفیت نہیں ہوتی, اگرچہ کہ وہ کسی اور طریقے سے پھر کمپنسیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی چونکہ محنت ہی میں ترقی ہو رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو ہمیشہ اس چیز سے دور رکھیں. یہ بھی شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈال سکتا ہے, ورغلا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ اس لیول سے ہی دور رکھو, اس لیے کہ ہم نے سنا کہ مجاہدے میں انسان کو زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ بھی اس کا مقصد نہیں ہے. تو گویا کہ یہاں پہ کسی طریقے سے کمپنسیشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس لیول تک نہیں پہنچے ہیں لیکن آپ کے اندر جستجو ہے, تڑپ ہے, آپ محنت کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب کے ذریعے سے جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو اگرچہ کہ یہ ثواب آپ کو ملنا اتنا نہیں, اب محنت اور مجاہدے والا ثواب جو ہے آپ کو نہیں مل رہا, لیکن جو آپ کے دل کے اندر کیفیات اب ڈیولپ ہو گئی ہیں, اب اس کے نتیجے میں جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو آپ تلاوتیں کر رہے ہیں, جو آپ نیکی کے کام اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, جو آپ گناہوں کے بارے میں دل کے اندر کراہت اور شدت کا ایک کیفیت رکھتے ہیں, ان کے نتیجے میں آپ کو وہ کچھ مل رہا ہے جو کہ آپ کو پہلے نہیں مل سکتا تھا. پہلے نمازیں پڑھ رہے تھے دل ہی نہیں لگتا تھا, تلاوتیں کر رہے تھے دل ہی نہیں لگتا تھا, گناہوں کے بارے میں کوئی ایسی شدید نفرت اور کراہت والی کیفیت ہی دل میں نہیں تھی, لیکن محنت کر رہے تھے تو ثواب مل رہا تھا. تو وہی چیز جو ہے پھر آگے جا کر کے ملنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ بالکل انصاف والا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان محنت کر رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر نہ دے رہے ہو, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ محنت کر کے وہ ایک مقام پر پہنچا ہو اور اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے وہ کم کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے, اللہ تعالیٰ کے عدل سے بعید ہے. تو بہرحال ہم نے ہرگز اس راستے کے اوپر شیطان کو راستے میں نہیں آنے دینا, اور اسی وجہ سے پھر جو رابطہ ہوتا ہے وہ بھی کام وہ بھی انسان کے مدد کو آتا ہے, ورنہ پھر اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ دل میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ پھر خیالات کے اوپر پھر انسان ایک باقاعدہ پہاڑ بنا لیتا ہے. جیسے کہ کچھ ہی دنوں پہلے جس کی اپنے ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ فلانی چیز کے لیے میں دعائیں مانگنا چھوڑ دوں. کیوں چھوڑ دوں بھائی؟ تو وہ اس لیے چھوڑ دوں کہ وہ چونکہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں تو اس مصیبت کی وجہ سے جو ہے وہ میں نیکیاں کرتا ہوں. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جو ہوں وہ اگر دعائیں مانگوں گا تو وہ مصیبت دور ہو جائے گی, اور مصیبت دور ہو جائے گی تو پھر نیکی کرنے کی وجہ نہیں رہے گی. اب وہ یہ خیال جو ہے وہ کئی سالوں سے اپنے ذہن کے اندر ڈیولپ کر رہے تھے, اور اپنے ہی آپ میں جو ہے انہوں نے ایک پورا پہاڑ, ایک پورا محل بنا لیا تھا, یہ خیالی محل. تو ان کو پھر سمجھایا گیا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا, اور آپ اس طرح کے خیالات مت سوچا کریں, اور آپ رابطے میں رہیں, آپ کسی سے مشورہ کر لیا کریں ان باتوں کے اندر, ورنہ تو پھر شیطان آپ سے کھیل رہا ہے اور مزید کھیل کھیل کے پتہ نہیں آپ کا کیا حشر کرے گا. اس وجہ سے رابطہ جو ہے وہ انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے اس راستے کے اوپر بھی, ورنہ انسان اپنے نفس اور شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے. تو پھر تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل پکار رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
قال راب گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو صد کتاب و صد ورق در نار کن جان و دل را جان بے دلدار کن.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ, ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہماری خطاؤں سے پردہ پوشی فرما. اے اللہ, ہماری نگاہوں کو پاک فرما. اے اللہ, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما. اے اللہ, ہمارے روحانی جسمانی, اے اللہ, جو بھی بیماریاں ہیں ان کو دور فرما. اے اللہ, ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر شفا عطا فرما. اے اللہ, اپنے چاہنے والے بندوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما. اے اللہ, اپنے بخشے بخشائے بندوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما. اے اللہ, اپنے تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اے اللہ اپنی بندگی والی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اپنے نفس کی بندگی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما. اے اللہ, ہمارے نفوس جو ہے وہ نفس امارہ ہیں. اے اللہ, ان کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما. اے اللہ, ہمیں ایسا نفس عطا فرما جس کو اے اللہ آپ کی طاعت کے اندر لذت ملے. اے اللہ, ایسے نفس ہماری حفاظت فرما جو گناہوں کے اندر لذت پائے. اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ بنا. اللہم انا نسألک مطمئنا بکا, تؤمن بلقائکا وترضا بقضائکا وتقنأ بعطائکا. اے اللہ, اپنی عطا کے اوپر راضی نفس عطا فرما. اے اللہ, اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ, اپنے حالات کے اندر, اے اللہ, اپنے حالات میں رہ کر کے ہی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ, اپنی سچی محبت عطا فرما. اے اللہ, اپنی شدید محبت کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ, ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ, ہمیں سجدے کا سرور عطا فرما، اے اللہ طاعات کی لذت عطا فرما، اے اللہ نماز کے اندر حضوری عطا فرما، اے اللہ ہماری نمازیں کب تک اے اللہ بے سرور نمازیں رہیں گی، اے اللہ عمر گزر گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، اے اللہ ہمیں سجدے کا سرور کب ملے گا، اے اللہ ہمیں اپنی نماز کے اندر اے اللہ حاضری اور حضوری دونوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اے اللہ ان کو قضا نمازوں تو اے اللہ پانی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پانچ وقت کی نمازوں سے بڑھ کر اے اللہ جو نفلی نمازیں آپ نے اے اللہ سکھائی ہیں امت کو، اے اللہ ان نفلی نمازوں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تہجد کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ تہجد کی پابندی نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اے اللہ مناجات کی لذت عطا فرما، اے اللہ گرگڑانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دعائیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں اے اللہ اگرچہ کے ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، اے اللہ اگرچہ کے اخلاص سے اے اللہ خالی ہوتے ہیں، اے اللہ ان کے اندر ریا بھری ہوتی ہے، اے اللہ ان کے اندر اے اللہ کمی بیشی ہوتی ہے، اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ اپنا خصوصی مہربانی والا معاملہ فرما، اے اللہ ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہت دور پاتے ہیں، اے اللہ قحط و رجال کے دور کے اندر ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، اے اللہ فتنہ دجال کے دور میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے ساتھ خصوصی مہربانی کا معاملہ فرما لیجئے، اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں سے پریشان ہیں، اے اللہ بگڑے ہوئے بندوں سے پریشان ہیں، اے اللہ ہم اپنے حالات سے پریشان ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جب بچہ پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کے پاس دوڑتا ہے، اے اللہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کی طرف دوڑتا ہے، اے ٹوٹے دلوں کے اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دینے والے، اے اللہ خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اے اللہ واپس نہ لوٹا، اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت کے خزینوں سے بھر دے، اے اللہ اپنی عطا فرما دے، اے اللہ اگر ہم یہاں سے نامراد واپس چلے گئے تو اے اللہ آپ کے خزانے کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اے اللہ ہم ہی نامراد ہو جائیں گے، اے اللہ ہم ہی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے، اے اللہ اگر آپ نے ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق دے ہی دی ہے تو اے اللہ آپ جھولیوں کو بھر کے واپس کیجئے، اے اللہ نامراد واپس نہ کیجئے، اے اللہ اپنی ذکر کی محفلوں کے بارے میں تو ہم نے اے اللہ سنا آپ کی ذکر کی محفلوں کے بارے میں کہ اگر کوئی بغیر نیت ہی کہ ہی اے اللہ ایسی محفلوں کے اندر آ جائے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا، اے اللہ یہاں تو جتنے بھی ساتھی موجود ہیں اے اللہ وہ تو نیت لے کر کے آئے، اے اللہ وہ تو ارادہ باندھ کر کے آئے، اے اللہ ان کو ہرگز محروم نہ کیجئے، اے اللہ ان کو ہرگز محروم نہ کیجئے، اے اللہ اپنی محبت سے ان کی جھولیاں بھر کر کے واپس کیجئے، اے اللہ ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی معافی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اے اللہ اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ چل چل کے آ جاتے ہیں، بات کو سن لیتے ہیں، اے اللہ اگر آپ گناہوں کے اوپر سے پردہ اٹھا دیں اے اللہ تو ہماری اصلیت سب کے سامنے کھل کے آ جائے، پھر اے اللہ کوئی آنا تو درکنار، اے اللہ کوئی اے اللہ جھوٹے منہ پوچھنا بھی اے اللہ گوارا نہ کرے، اے اللہ یہ آپ کی پردہ پوشی ہی ہے، اے اللہ کی اس دنیا میں بھی عزت ہے، اے اللہ آپ کا کرم ہے، اے اللہ اس کو برقرار رکھیے، اے اللہ آپ سے بس ایک دعا ہے کہ اپنی آخرت کے دن بھی اے اللہ اس پردہ پوشی کو برقرار رکھیے گا، اے اللہ اپنے کٹہرے کے اندر نہ کھڑا کیجیے گا، اے اللہ ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ہر وقت اپنے کٹہرے کے اندر آپ کے بندوں کو کھڑا کرتے رہتے ہیں، ہر ایک سے حساب لینے کی اے اللہ تمنا رکھتے ہیں دل میں، اے اللہ ہر ایک سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے اپنی غلطیوں کا حساب دے، اے اللہ ہم اس دن کے حساب کو بھول جاتے ہیں جس دن آپ بھی ہمیں اپنے کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو اس دنیا میں کسی انسان کے سامنے جواب دینے کے قابل نہیں سمجھتے، اے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی انسان اے اللہ ہماری غلطی کی کہ اے اللہ نشاندہی کر دے تو اے اللہ ہم بغنے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، ہم الٹا اسی کے اوپر برس پڑتے ہیں، اسی کے اوپر غصہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ اپنی غلطی کا جواب تو ہم انسان کو نہیں دے پاتے، اے اللہ انسانوں کے پروردگار کے سامنے اگر ہمارے نام اعمال کو کھول کر کے رکھ دیا گیا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ آپ تو ہمارے ظاہر سے بھی واقع
واقف ہیں, اے اللہ آپ تو ہمارے باطن سے بھی واقف ہیں, اے اللہ آپ تو ہمارے دل کی تمناؤں سے بھی واقف ہیں, اے اللہ ہماری نظر کی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی جس سے کہ آپ واقف نہ ہوں, اے اللہ اگر آپ نے سوال کر لیا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے, اے اللہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, اے اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر اپنا پردہ بدستور برقرار رکھیے, اے ستار اے منان اے حنان, اے اللہ ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر بھی نرمی والا معاملہ کیجئے, اے اللہ آخرت کے اندر بھی نرمی والا معاملہ کیجئے, اے اللہ ماں باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے کمزور اور بے صلاحیت بچے کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں, اور جو زیادہ صلاحیت والے ہوتے ہیں اور جو دنیا کے اندر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے کمزور بچوں کے اوپر ان کی زیادہ شفقت ہوتی ہے, اے اللہ امت کے اندر آگے بڑھنے والے تو ہزاروں, اے اللہ بہت بہت آپ کے امتی گزرے جنہوں نے اپنی عبادتوں کے ذریعے آپ کو راضی کر لیا, جنہوں نے اپنے مجاہدوں اور قربانی کے ذریعے آپ کو راضی کر لیا, اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہ کر سکے, اے اللہ ہم سے تو عبادتیں بھی نہیں ہوتی, اے اللہ ہم سے تو چھوٹی سی چھوٹی قربانی تک نہیں دی جاتی, اے اللہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کو راضی نہیں کر پاتے, اے اللہ آپ کی توفیق سے اے اللہ آپ نے کچھ آنسو عطا کر دیے ہیں, اے اللہ آپ نے اپنی توفیق سے اے اللہ اپنے سامنے دعا مانگنے کی اجازت دے دی ہے, اے اللہ اگر آپ نے اس کی اجازت دے دی ہے تو اے اللہ قبول بھی فرما لیجئے, اے اللہ احسان فرما دیجئے, اے اللہ جس کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا وہی کہتا ہے کہ میرے اوپر احسان فرما دو, اے اللہ ہم نے بندوں کو دیکھا کہ ان کو اگر دنیا کی بھیک چاہیے ہوتی ہے تو وہ جس کے پاس جاتے ہیں اس کا دامن تک نہیں چھوڑتے, اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں, ہر وقت اس کا در کھٹکھٹاتے رہتے ہیں, ہر وقت اس کو فون کرتے رہتے ہیں, اے اللہ ہم تو اس دنیا کے فقیر ہیں, اے اللہ ہمارے دامن میں کچھ نہیں, اے اللہ جو کچھ ہے آپ ہی سے ملنا ہے, اے اللہ ہم آپ کے در کے سوالی ہیں, اے اللہ آپ کے در کے علاوہ اور کسی در سے اے اللہ ہمیں کچھ نہیں ملنا, اے اللہ یہ ایمان آپ ہی نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دیا ہے, اے اللہ ہم نے اس بات کا ذکر بھی بہت کیا کہ واللہ ولی الذین آمنوا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے, اے اللہ جب آپ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے تو اے اللہ اپنی دوستی بھی ہمارے ساتھ نبھا دیجئے, اے اللہ ہمیں آپ سے دوستی کرنی نہیں آتی, اے اللہ آپ کو تو دوستی کرنی آتی ہے, اے اللہ آپ ہی ہیں جس کے کہ اللہ صفاتی ناموں کے اندر ایک نام ہے ودود محبت کرنے والا, اے اللہ ہمیں تو آپ سے محبت کرنی بھی نہیں آتی, اے اللہ لیکن آپ تو محبت کرنے والے ہیں, اے اللہ آپ ہمارے ساتھ محبت فرما دیجئے, اے اللہ اپنے دشمن اور ہمارے دشمن شیطان سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ کوئی محب اپنے محبوب کو جو ہے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا, اے اللہ جب آپ جو ہے وہ اے اللہ ودود ہیں تو اے اللہ ہم کو اپنے دشمن کے حوالے نہ کیجئے, ہمارے دشمن کے حوالے نہ کیجئے, اے اللہ ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجئے, اے اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت کر لیجئے, اے اللہ ہم آپ کو بھول جاتے ہیں, اے اللہ کھانے سے پہلے آپ کا نام لینا بھول جاتے ہیں, اے اللہ جب اٹھتے ہیں صبح کو تو آپ کا نام لینا بھول جاتے ہیں, جب سونے لیٹتے ہیں تو آپ کا نام لینا بھول جاتے ہیں, اے اللہ اگر آپ ہمیں بھول گئے تو اے اللہ ہمارا کیا بنے گا, اے اللہ آپ کتنے کریم ہیں, اے اللہ آپ کتنے رحیم ہیں کہ ہم آپ کو بھلا کر کے اپنا سارا دن گزار دیتے ہیں لیکن اے اللہ آپ ہمیں نہیں بھولتے, اے اللہ آپ جو ہے وقت پہ ہمیں کھانا بھی پہنچا دیتے ہیں, اے اللہ آپ دنیا کی ساری نعمتیں ہیں اللہ ہمیں پہنچا دیتے ہیں, اے اللہ ہماری اولاد کو بھی ہماری نظروں کے سامنے موجود رکھتے ہیں, اے اللہ ہمارے جاب کو بھی ہمارے سامنے موجود رکھتے ہیں, اے اللہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اے اللہ وہ ساری آپ ہی کی تو عطا کی ہوئی ہیں, اے اللہ آپ تو ہمیں نہیں بھولتے, اے اللہ ہمارے بھولنے کے اوپر ہمیں معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں بھی اپنے آپ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں بھی ہر وقت اپنا دھیان دل میں رکھنے کی جمانے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے لیے بھی اپنے دل کو اپنی یاد کے اوپر جمانا آسان بنا دیجئے, اے اللہ اپنے معاملات کو کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے, اے اللہ ذکر قلبی کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے, اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں ایسے جاری فرما دیجئے کہ اے اللہ ہمارے دل جو کہ سل بن چکے ہیں اے اللہ ان کے اندر بھی رقت پیدا ہو جائے, اے اللہ ان کے اندر بھی نرمی آ جائے, اے اللہ وہ دل بھی جو ہے وہ آپ کی قرآن قرآن کی تلاوت کر کے رویا کریں، اے اللہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کر کے اے اللہ وہ دل بھی رویا کریں، اے اللہ وہ بھی آپ کی محبت میں تڑپا کریں، اے اللہ کبھی اس دل سے بھی یہ صدا نکلے کہ زندگی گزر گئی، اے اللہ آپ سے، اے اللہ آپ سے جدائی کی حالت میں زندگی گزر گئی، آپ سے کب وصال ہوگا، آپ کے ساتھ کب ملاقات ہوگی، اے اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو کہ آپ کی ملاقات کے لیے تڑپا کرے، اے اللہ، اے اللہ اس دنیا کے اندر اگر دنیا والے ہمیں چھوڑ کر کے کوئی کام کر لیں تو ہمارا دل ایسے ٹوٹ جاتا ہے کہ گویا دنیا والوں کے بغیر تو ہمارا کام ہی نہیں چل سکتا، اے اللہ آپ کی، اے اللہ آپ کی کہ اے اللہ آپ کی وصال کے بغیر، آپ سے جڑے ہوئے بغیر، اے اللہ آپ کے ساتھ کے بغیر ہم نے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور ہم نے اس بات کو سوچا بھی نہیں کہ اپنے پروردگار کے بغیر زندگی بھی کیا جینا ہے، جینا بھی کیا جینا ہے، زندگی بھی کیا زندگی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا میں اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے عاشقوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دیجئے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اپنے ناراضگی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اگر راضی نہیں ہونا ہے اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اے اللہ اس لیے کہ آپ کو منانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ جو نہیں، اے اللہ کوئی راستہ جو نہیں، اے اللہ تباہی سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.